بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة درس جاري ہے. پچھلے درس میں ہم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کیا تھا. آج کی نشست میں اس قصے میں سے بعض اہم فوائد اور پیغام بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام اللہ. ایک آیت اور ایک حدیث میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك ابي جهل بابي جهل او بعمر بن الخطاب. عجب بات دیکھیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل پتھر مارتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جاری ہو جاتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ابو جہل نے نہیں سنا اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سبحان الله. اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر اور جو قصہ میں نے بیان کیا تھا، ان میں سے بعض اہم پیغام ہیں. نمبر ایک، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یہ سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں پر مشرکین کی سازشیں اور تکلیفیں اور محاذرائیں بڑھتی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کے راستے بیان کیے ہیں. ایک تو ہجرت کا راستہ تھا، ان کے لیے آسانی تھی، اور جو مکہ میں باقی رہ گئے تھے ان کے لیے پریشانی تھی. اللہ نے پھر ایک آسانی ان کے لیے یہ آسانی مہیا کر دی ہے کہ دو عظیم لوگ، کیونکہ ان سے پہلے تو ابو بکر صدیق کے علاوہ جتنی بھی تقریباً جو اغلبیت تھی، جو زیادہ تر تھے، وہ ضعفاء میں سے تھے، تو سرداروں میں سے اسلام نہیں قبول کیا کسی نے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اب وقت بدل رہا ہے، اب حق جو ہے اس کو مزید تقویت ملے گی بعض لوگوں سے. سبحان اللہ. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، سیدنا عمر خطاب اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے تین دن کے بعد، جیسے کہ پیچھے درس میں بیان کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں بندوں پر ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑ ہی دیتے ہیں. غور کریں، ان مع العسری، بعد العسری نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم بے صبرے سے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ورنہ مشکل ہے تھوڑا، اگر مشکل کے ساتھ فوراً ہی آسانی آ جاتی تو پھر صبر کے آزمائش کے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو آزمائش ہے کہ میرا پیارا بندہ صبر کرتا ہے کتنی حد تک کر سکتا ہے. صرف زبانی قول ہے، کچھ کام کے بھی ہے، نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان بھی ہیں، تو اس آزمائش میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر یقینی بھروسہ ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے اور آسانی اسی کی طرف سے آنی ہے، پھر زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ واقعی آسانی آ جاتی ہے، اور ایسی آسانی جہاں سے گمان بھی نہ ہو. گمان تھا کہ سیدنا حمزہ اسلام قبول کریں گے یا سیدنا عمر خطاب اسلام قبول کریں گے؟ نہیں. سبحان اللہ. دوسرا فائدہ ہمیں ملتا ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی بہادری. اس قصے سے کیا ابو جہل سردار ہے؟ یہ نہیں دیکھا اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے قوم کا سردار ہے, جنگ ہو جائے گی, لڑائی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے گا, صرف میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھائے, فوراً جا کے ایک قوم کے سردار پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ بہادری ہے. لیکن اس بہادری کو اب شریعت کی حدود میں, شریعت کی حدود سے خوبصورت بنایا گیا ہے. ہر بہادری خوبصورت نہیں ہوتی, یاد رکھیں. ہر بہادری جسے بہادری کہا جاتا ہے, بہادری جو صفت ہے بذات خود تو خوبصورت ہے, اچھی ہے, اچھی صفت ہے, لیکن یہ بہادری بعض جلد بازی کی وجہ سے مصیبت بن جاتی ہے. اگر اس بہادری کو شریعت کی حد نہ لگیں, شریعت سے مقید نہ ہو, تو پھر یہ نعمت نقمت میں بدل سکتی ہے. اور یہی ہوا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کہ یہ جو بہادری ہے اس سے پہلے کسی اور چیز کے لیے تھی, اپنے قوم کے لیے, حمیت کے لیے اور اپنے نام کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے, دوستوں کے لیے, لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر یہی جو بہادری ہے مکمل طور پہ صرف کر دی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. سبحان اللہ. جیسے کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے, یعنی یہ پہلا دن تھا اسلام کا, جنگ بدر میں جو سیدنا حمزہ نے سبحان اللہ کمال دکھائے, وہاں پہ عقل حیران ہو جاتی. یہی وجہ تھی کہ جنگ احد میں ان کو شہید کر دیا گیا, مزید موقع نہیں دیا. اور یہی طریقہ رہتا ہے ہمیشہ مشرکین کا, وہ فوکس کرتے ہیں بھی ہمیں کس شخص سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا, چاہے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے, اس کے لیے مال بھی قربان کرنا پڑے, کچھ بھی ہو, کیونکہ یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اور میں قصے جب وقت آئے گا بتاؤں گا, بڑا خوبصورت پیارا قصہ ہے کہ کس طریقے جنگ بدر میں, یعنی ایک سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب جنگ احد کا موقع آیا تو کس طریقے سے ان ظالموں نے اپنا بدلہ لیا اور کس طریقے سے بے دردی سے بدلہ لیا. تیسرے نمبر پہ صبر میں ہی عزت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. مسلمانوں نے صبر کیا, اللہ کے لیے صبر کیا, اب اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو اس انعام اور احسان سے نوازا ہے کہ یہ دو بڑے سردار جو ہیں, طاقتور لوگ جو ہیں, اسلام قبول کیا. چوتھے نمبر پہ ابو جہل کی جہالت, تکبر اور ہٹ دھرمی کی انتہا کا ثبوت. یعنی ایک شخص بدکار ہے, اس کی بدکاری کی کوئی لمٹ تو ہوتی ہے نا, اب حد سے گزر جانا اور سارے حدیں پار کر لینا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایک تو بد زبانی بد کلامی کرنی ہے اور پھر ہاتھ بھی اٹھانا اور پھر جب یعنی کوئی رسپانس نہ ملے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرتے رہے, اپنی ذات کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا, سبحان اللہ, اپنی ذات کا. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی شریعت میں کوئی نقص پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا, تب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے. کیونکہ مکہ میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کمزوری کا وقت تھا, ضعف کی حالت تھی, تو اللہ کے حکم نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھانا, بلکہ حکم یہ تھا کفو ایدیکم. تو ابو جہل نے پتھر مارا اور جب تک خون, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلتے ہوئے نہیں دیکھا, اسے سکون نہیں ملا. عجب بات دیکھیں آپ, یعنی ایک شخص نے آپ کے راستے کو چھوڑا ہوا ہے, آپ کے راستے میں آتا نہیں ہے, اور پھر وہ اپنی زندگی میں اپنے طور طریقے پہ رہتا ہے. نصیحت کی تم لوگوں نے مانی نہیں, زبردستی نہیں کی, کسی کو بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. جو سچ بات ہے وہ کہیے کہ یہ بت, یہ تمہارے جو معبود ہے باطل معبود ہے, تمہیں گالی لگتی ہے تو سچی بات تو ہے, گالی لگی تو اس پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ظلم کسی پہ نہیں کیا, عدل انصاف سے کام کرتے رہے, سبحان اللہ. اس کے بدلے میں کیا ملا؟ نا انصافی, ظلم, ہٹ درمی. تو ابو جہل ابو الحکم تھا, کہاں ابو الحکم اور کہاں ابو جہل. آج تک تاریخ میں اس کالی سیاہی سے لکھا جا چکا ہے اور تا قیامت رہے گا, ابو جہل اور ابو الحکم کا خاتمہ ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اختیار کر لینا، دین سے دشمنی، دین والوں کا مذاق اڑانا، حق پہ چلنے والوں کو تکلیف، تکلیف پہ تکلیف، اور سخت سے سخت عذاب دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے، لیکن جب ظالم کو پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اور ابو جہل آج اس کی یہ حالت ہے، کل دیکھے کہ کس شخص کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی آئے گا. اور سبحان اللہ، یعنی بعض اوقات ایسے قصے سن کے یا دیکھ کے، واللہ اللہ تعالی جو غالب ہے، جو العزیز الحکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کی سبحان اللہ، یعنی ایک واقعتاً اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بھی، عزیز الرحیم بھی ہے، غالب ہے حکمت والا بھی ہے، غالب ہے رحمت والا بھی ہے، غالب دشمنوں پہ ہے اور رحم کرنے والا اپنے پیاروں سے. یہ ابو جہل تھا، آج یہ کچھ کر رہا ہے، اسے پھر بھی عقل نہ آئی، کل بھی یہی کچھ کرتا رہا، پرسوں بھی یہی کرتا رہا، ارے مرتے دم تک عقل نہ آئی. سبحان اللہ، کہاں تھی دعا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہاں شخص کی ہٹ درمی سے اسے ہلاک کیا. پانچویں نمبر پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت، جب پتھر لگا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون ٹپکا، خون نکلا، نور نہیں نکلا. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے، بشر نہ ہوتے، تو پھر زخم سے کیا نکلنا چاہیے تھا؟ نور نکلنا چاہیے تھا نا. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن سید البشر ہیں، عام بشر نہیں ہیں. نمبر چھ، دین اسلام کی حفاظت کے تعلق سے ایک بڑا پیارا فائدہ ہے. ظاہر تو یوں لگتا ہے کہ دین اسلام کی عزت اور غلبہ جو ہے مسلمانوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ عمل کا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقتاً اللہ تعالی ہی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے خود کرنی ہے، اور اس دین کی بنیاد قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کی حفاظت سے یہ دین بھی محفوظ ہے، یاد رکھیں. لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، بشر میں سے، انہی لوگوں میں سے جن کے لیے دین نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل کے دین، جس پہ عمل کریں گے وہی دین کی حفاظت کریں گے. لیکن کیسے کریں گے؟ جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی، کیا ہدایت کی؟ یا غلام، ان علمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. تو حقیقتاً دین کی حفاظت جو ہے دین پہ عمل کرنے سے ہوتی ہے، صرف زبان کلامی دین کی حفاظت نہیں ہوتی، پہلی بات یہ. دوسری بات، صدر حمزہ آئے اور چلے گئے، یہ دین ان سے پہلے بھی تھا، آج تک ان کے بعد بھی ہے. صدر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، یہ دین ان سے پہلے بھی تھا اور آج تک موجود ہے. تو یہ دین اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو یا تین یا دس یا بیس یا ان سے زیادہ یا کم لوگوں کے سپرد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. لیکن سوال یہ ہے، میرا اور آپ کا اس دین کی حفاظت میں کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دین تو محفوظ ہے، تا قیامت ایک گروہ رہے گا حق پر قائم رہے گا، طائفۃ المنصورہ، اسلام کی چھتری کے جو بہت سارے گروہ ہیں، 73 فرقہ ہے اسلام کی چھتری کے نیچے، اور اس 73 فرقے میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی سارے گمراہ فرقے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو اس دین کی حفاظت اس ایک فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سبحان اللہ. لوگ آتے رہے جاتے رہے, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے, اور اس کے لیے انسانوں میں سے, ہم میں سے, لوگوں میں سے, مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم سوچنے لگ جائیں تو شاید ہمارے عقلیں ناکارا ہو جائیں سبحان اللہ. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو پھر پتھر بھی ہیرا بن جاتا ہے سبحان اللہ. میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں. تاجکستان کو لے لیں آپ. تاجکستان جو ہے 1991 میں اس ملک کو آزادی ملی رشیا سے, جیسے ہم جانتے ہیں رشیا نے تقریباً 70 سال سے زیادہ حکمرانی کی, اور یہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس میں اسلام کے نام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی. کیسے؟ مساجد بند کر دی, یا ان کو اپنے آرمی کے اڈے بنا لیے, یا اپنے گھوڑوں کے استبل بنا لیے. مساجد بند, ایک مسجد بھی باقی نہ رہی, روزوں کا سسٹم بند کر دیا, حج کا سسٹم بند کر دیا, زکات کا سسٹم باقی نہ رہا, کچھ باقی نہ رہا, تعلیم اور تدریس کے دروازے سارے بند کر دیے گئے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نام بھی تبدیل کرنے کا حکم دیا. آپ ان کے نام دیکھیں گے, احمد دوف, محمد دوف, دو دوف, یہ دوف دوف لگا دیا. ارے احمد تھا, سیدھا سادہ نام تھا, محمد تھا, داؤد تھا, لیکن دوف لگا کر نام تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ اگلی جو نسلیں آئیں گی نا 100 سال کے بعد, ان کے نام ہی دوف ہوں گے, احمد محمد چلا جائے گا سب, تاکہ ان کی پہچان ہی مٹا دیں ہم. اچھا, جو پڑھانے والے تھے, اگر کوئی مولوی صاحب قرآن مجید پڑھاتے ہوئے پکڑا گیا یا نماز باجماعت پڑھاتے ہوئے پکڑا گیا, سزائے موت ہے. 70 یا 80 سال کے بعد جب رشیا ٹوٹا ہے, کیا تاجکستان سے اسلام کا نام مٹ چکا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج تاجکستان میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے, جو پرسنٹیج ہے, 93% ہے. نہ مٹا سکے نام, آج تک ان کے وہی نام ہے, نام تبدیل نہیں کر سکے وہ. اب دوف جو ہے وہ جیسے یا نسب ہوتی ہے نا, محمدی, احمدی, حنفی, اس طریقے سے یہ یا نسب جو ہے دوف یا نسب کی جگہ لے لی ہے. اب ان کی فیملی نیم ایسے ہو گئے ہیں, وہ تبدیل نہیں کر سکتے وہ, لیکن ان کے دل سے اسلام اور ایمان کو نکال نہ سکے. یہ کیسے ہوا؟ بلکہ اس سے بڑی بات دیکھیں آپ کہ قرآن مجید کے حافظ 5 اور 6 سال کے بچوں کے کمپٹیشن میں پوری دنیا کے لیول پہ پہلے دوسرے نمبر پہ تاجکستان سے آتے ہیں, پہلے دوسرے نمبر پہ پوری دنیا کے لیول پہ. میں حیران ہو گیا ہوں, پچھلے 3 سالوں سے مسلسل 5 سال کی عمر کا حافظ دیکھا آپ نے؟ کم سن 5 اور 6 سال کے حافظ جو, اور ان کی آپ تلفظ دیکھے, ترتیل دیکھے, عقل حیران ہو جاتی. عربی کا ایک لفظ نہیں آتا ان کو, معنی پوچھو کچھ نہیں آتا. آپ ان کا نام عربی میں پوچھو وہ جواب نہیں دیں گے آپ کو, کیوں کیا پوچھ رہے ہیں اسے. اسے بڑھ کر اس دنیا میں شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے وہ کہتے من غرائب الحفاظ, جب پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ آیت کریمہ ہے, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ, مثال کے طور پہ. آگے سنا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے نا کمپٹیشن میں, وہ صرف آگے نہیں سناتے, سنے ذرا. وہ کہتے ہیں یہ آیت فلان سورت کی ہے, اس سورت کے اتنی آیتیں ہیں, اس آیت کا نمبر یہ ہے, اور یہ قرآن مجید کے صفحے نمبر فلان پہ ہے, اور اس جو سطر ہے اوپر سے نیچے تک اتنی سطر میں یہ آیت واقع ہے. آپ کمپیوٹر میں تھوڑا سا اگر انٹر کرتے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ان کے بعض بچے اس طریقے سے قرآن کے حافظ ہیں, بعض بچے. جتنا دین کو دبانے کی کوشش کی ہے, جتنے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے, نور, حق کا نور دبایا جا سکتا ہے, مٹایا نہیں جا سکتا, یاد رکھیں. کیونکہ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ صحیح راستے کو اختیار کیا ہوا ہے؟ سوال دیکھیں, اس 5.5 فٹ تک قد جو ہے ہمارا, ہم لوگ جو ہیں, شاید کوئی زیادہ بھی ہو ان سے, میں عام بات کرتا ہوں جیسے ہم لوگ خود ہیں, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. میں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے, اور کیا یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ سوال یہ ہے. اگر صحیح راستہ ہے, صحیح راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم, صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث, صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق اگر سمجھ کے جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے اور جنت کی طرف جاتا ہے. اگر قرآن حدیث کی بات تو کرنی ہے لیکن اپنی مرضی, اپنی عقل, اپنے اماموں کے اقوال یا کسی کی اندھی تقلید کرنی ہے, یا منطق, لوجک اور کشف, خوابوں کی دنیا سے آپ نے اس دین پہ عمل کرنا ہے, تو پھر یہ راستے الگ الگ ہیں, جدا جدا ہیں. اور یہ راستے اس راستے جو انعمت علیہم کا راستہ ہے بالکل الگ ہے اور دور ہے. یہ دو راستے کبھی ایک ساتھ اکٹھے ایک سمت میں ہو ہی نہیں سکتے. وہی سوال جو بھی باقی ہے جواب دینا, جواب میں نے دینا ہے اپنا, آپ نے اپنے دینا ہے, آپ نے اپنے دینا ہے. ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے؟ کہیں ہمیں کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ دنیا کے معاملات میں دھوکہ نہیں کھاتے ہم, فوراً پکڑ لیتے ہیں, اگر کبھی کھا بھی لیں تو معاف نہیں کرتے ہم. عجب بات ہے کہ دین کے معاملات میں جس سے ہماری نجات جڑی ہوئی ہے کب تک دھوکے کھاتے رہیں گے؟ کب تک, کب آنکھیں کھلیں گے؟ دنیا میں یاد رکھیں ایک ہی چانس ملتا ہے, دوسرا چانس نہیں ہے. زندگی کا ایک چانس ہے اس دنیا میں. ہاں دوسرا تیسرا چانس ہوتا تو انسان چلو ٹیسٹ کر لیتا, یار آج اس گروہ میں جا کے دیکھتے ہیں, اگلے جنم میں دوسرا گروہ ہوگا, اگلے جنم میں کوئی اور گروہ دیکھ لیں گے, کہیں پہ تو نجات مل ہی جائے گی. نہیں میرے بھائی, ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی جنم ہے, اس کے بعد برزخ ہے, اس کے بعد آخرت میدان محشر ہے, پھر حساب کتاب ہے, اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کہ کہاں جانا ہے. آج اگر کامیابی کا راستہ ہے تو اس کا انجام بھی کامیابی ہے, آج اگر ناکامی کا راستہ ہے تو اس کا انجام کبھی بھی کامیابی ہو نہیں سکتا. ساتویں نمبر پہ اللہ تعالی کی محبت کی صفت کا ثبوت, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے, اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, محبت کرتے ہیں. مخلوق جیسی محبت نہیں, خالق کی اپنی محبت ہے, جیسے خالق کی اپنی الگ سی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی جیسے ذات مخلوقین سے بالکل ہٹ کر ہے, منفرد ذات ہے, کوئی اس کی ذات جیسے نہیں, کسی کا وجود اس کی وجود جیسا نہیں, اسی طریقے سے کسی کی صفت بھی اس کی صفت جیسی نہیں ہے, اور نہ بھی اس کی صفت کسی کی صفت جیسی ہے. اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں, بے احب ہذین الرجلین الیک, اگر اللہ تعالی محبت نہ کرتا آپ دعا کیوں کرتے؟ جو اللہ نے محبت کرنی نہیں ہے تو پھر آپ دعا کی چیز کی مانگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. نمبر 8, سید عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ثبوت, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں, یہ بھی ثبوت ہے. سید عمر سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. دلیل یہ حدیث, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے, ابو جہل کو توفیق نہیں دی, ابو جہل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یاد رکھیں اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. ابو جہل کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پہ چھوڑا, اور سید عمر خطاب کو اللہ نے توفیق دی ہے. یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کا. ابو جہل کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا؟ عدل کیا. ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کرنا چاہا, اللہ اس کو حوالے کر دیا, ہلاک ہوا. تو یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دے نا, وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. محض اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بھی مل کے چند کوئی اس دین کے تعلق سے ہم باتیں کر رہے ہیں, محض اللہ کا کرم ہے. ورنہ ہماری ذات اور ہماری نفس اور ہماری خواہشات پتہ نہیں کیا ہیں اور کیسی ہیں اور کتنی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے حوالے کر دینا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حق کی دعوت کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس پہ ثابت قدم ثابت قدم رہنے کی. نامے نمبر پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمت و شفقت کا ثبوت کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. نمبر 11 دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیا ہم اپنے پیاروں کو اپنی دعا میں یاد کرتے ہیں؟ ہمارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر حسن دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں, اپنی نمازوں میں یاد کرتے ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ ہے. نمبر 10 قرآن مجید کی عظمت اور قلبی تاثیر کا ثبوت کہ کافر بھی اگر انصاف سے سن لیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, نہ ہی شاعر کا اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے. نمبر 11 اللہ تعالیٰ کے عرش پر مسلم ہونے کا ثبوت سورۃ طہٰ کی آیت الرحمن علی العرش استوى, اور سورۃ الحاقہ کی آیات میں تنزیل من رب العالمین. تنزیل کا معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف, تنزیل نازل ہونا, اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے سلامۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ثبوت اور نا امیدی کی نفی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور مسلمان ہمیشہ جو ہے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. جیسے کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ سید عمر کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتے, سید عمر کو اسلام قبول نہیں کر سکتے. یعنی تعجب دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عمر جیسے سخت دل انسان یہ اسلام کیسے قبول کر سکتے؟ ہم یہ تو مان سکتے کہ گدھا اسلام کو قبول کر سکتا ہے, لیکن سید عمر کبھی اسلام نہ قبول کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دکھایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور کسی کی ہدایت ہونا نہ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ دل جو ہے دل ہیں تو ہمارے سینوں میں, لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. یہ سینے ہمارے ہیں لیکن دل ہمارا نہیں ہے. اگرچہ آج اپنے دل پہ ہم جو سوچتے ہیں جو کرتے ہیں ہماری مرضی ہے, میرا اختیار دیا ہوا ہے, لیکن ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی کوئی اچھا عمل کر کے یہ نہ سوچے یہ میرا کمال ہے, میں ہی ایسا ہوں. یاد رکھیں, کیونکہ دل کب پھرتا ہے, کیسے پھسلتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمیشہ دل کی اصلاح کے لیے دعا کیا کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں بھی یہ دعا کرتا ہوں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. نمبر 13 دلوں کی ہدایت کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. دعا بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. نمبر 14 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی دلوں کی ہدایت کے مالک ہیں. ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ضرور ہیں, لیکن کن فیکون کے مالک نہیں ہیں. اگر کن فیکون کے مالک ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طرف ہدایت دے دے, بلکہ خود کہتے ابو جہل مسلمان ہو جاؤ, اے عمر تو بھی مسلمان ہو جاؤ. لیکن کیا ہوا؟ جو آپ وسلم کر سکتے تھے وہ کیا, اور جو نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. دعا کر سکتے تھے کہ نہیں, اور دعا کی. اب ہدایت کس کو ملنی ہے؟ ابو جہل کو ملنی ہے یا عمر خطاب کو ملنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. نمبر 15 قرآن مجید ہدایت کے بہترین ذریعہ ہے. ہدى ورحمة للمؤمنین, اور دوسری ہدى للمتقین. بشرط یہ کہ اس کی تلاوت سمجھ کر کی جائے, وقتاً فوقتاً. قرآن مجید سے جس نے اپنا دل جوڑا ہے نا, سچ بات ہے, یہ حقیقت بھی آج سمجھ لیں, آپ جان لیں, جس نے قرآن مجید سے اپنا دل, آنکھیں نہیں, کان نہیں صرف دل جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے، آج نہیں تو کل. بچہ بگڑا ہوا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ خیر میں ہے. ایک وقت آئے گا جب اس قرآن مجید کی تاثیر اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہترین طریقے سے تاثیر ہوگی اور پھر وہ راہ راست پہ آ جائے گا. لیکن جو قرآن مجید سے دور ہے وہ اچھے عمل بھی کرتا رہتا ہے تو وہ خطرے میں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی برکت سے وہ دور ہے. سید عمر کو دیکھ لیں، پہلے مرتبہ چند آیتیں سنی دل پہ اثر ہوا، پھر جب دوبارہ سنی سورہ طہ کی آیات، پھر اس دل نے برداشت نہ کیا کہ اب تو بس یہ حق اس کو قبول کرنا ہے. عمر پریشان، میں کیا کروں، کچھ بھی ہو جائے بس قرآن نے ایک دم دل میں اثر کر دیا نا، اب انسان کی اپنی مرضی بھی نہیں چلتی. دروازے پہ کھڑے دستک دوں یا نہ دوں، آخر کیا ہو، مجبور ہو کہ دستک دی کہ نہ دی. دل پھر وہ کام کرواتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اصل جو تعلق ہے قرآن مجید کا وہ جسم سے نہیں ہے، وہ دل سے ہی ہے. نمبر 16، جس شخص کے دل میں اسلام جاگزی ہو جائے، وہ جگہ کر لے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. سر عمر کو دیکھ لے، ایک مرتبہ اسلام قبول کیا، پھر اس اسلام پر عمل کرتے رہے، کام کے مسلمان بنے، نام کے نہیں، زندگی بدل گئی ان کی. کیا آج ہم نے اسلام کی قدر جانی ہے کہ نہیں، یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں دین اسلام کی کیا قدر جانتا ہوں، میری زندگی میں اسلام جو ہے، دین اسلام کیا اثر رکھتا ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے. 24 گھنٹوں میں سے اس دین کو میں کتنا وقت دیتا ہوں، بس پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس دین کی کیا قدر ہے، کتنے اس پہ عمل کرتا ہوں میں. صبح سے شام تک، جب سے آنکھ کھلتی ہے اور سونے کے وقت تک، میں اس دین پہ کتنا عمل کرنے والا مسلمان ہوں، قدر جان لیں گے آپ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ اسلام کی قدر جانتے ہیں اور بعمل مسلمان ہیں ان کو تکلیفیں پہنچ سکتی ہے لیکن وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. اور دنیا سے چلے جانا ناکامی نہیں ہوتی، دنیا سے تو سب جانا ہی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یار بیچارے مر رہے ہیں، ارے مرنا ہی تو ہے نا ایک نہ ایک دن، تو مرنا ناکامی نہیں ہوتی، مرنے سے ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعضوں کا زندہ رہ کے، بلکہ اکثر لوگ زندہ رہ کے بھی ناکام ہیں اور بعض لوگ مر کر کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی ترازو نہیں ہے ناکامی اور کامیابی کا، اس کو اس ترازو سے نہ تولے، اس کو اس ترازو سے تولے کے دیکھیں کہ کسی شخص کی زندگی، یہ دنیا اور آخرت کیسی ہے، کسی شخص پر اس کا رب راضی ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی سکون کی بنیاد پر ہے یا زندگی میں بے سکونی عام ہے، دل میں اطمینان ہے یا اطمینان نہیں ہے. بس نمبر 17، بغض، نفرت اور تعصب دلوں کی مہلک بیماریوں میں سے ہیں، جن کا علاج جلد از جلد کرنا بہت ضروری ہے. یہ بیماریاں جو یہ حق سے ہمیشہ دور رکھتی ہیں، بغض، نفرت، تعصب جس کے دل میں جگہ کر جائے، پھر اس کے آنکھوں پہ بھی پٹی بن جاتی ہے، کان میں بھی روئی پڑ جاتی ہے اور زبان پر بھی تالے لگ جاتے ہیں، نہ تو وہ حق سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. تو اصل مرض زبان میں نہیں ہے، نہ ہی آنکھوں نہ ہی کانوں میں، اصل مرض دل میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان موذی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. نمبر 18، کلمہ شہادت کی عظمت کا ثبوت، کہ ایک مرتبہ سوچنے پر ضرور مجبور کر دیتا ہے. کلمہ جو پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، پھر پھر رات کی تاریکی میں انسان سوچتا ضرور ہے کہ میں نے پڑھا ہے اس کا معنی کیا ہے. سیدنا حمزہ نے زبان سے تو کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن جب ابو جہل کو مارنے کے بعد اس مجلس سے نکلے باہر فوراً ان کے ضمیر نے ان کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا, یہ جو تم نے پڑھا ہے تم سمجھتے ہی ہے کیا؟ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے. بس جب انسان سوچتا ہے اس کلمے کے بارے میں پھر اس کو اپنا بھی لیتا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے. ہم عجیب سے مسلمان ہیں, شاید ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن غور فکر نہیں کرتے. کلمہ ہے تو بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا, معنی کیا ہے یار؟ کیا ضرورت ہے معنی جاننے کی؟ بس مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, کسی کا دل نہیں دکھاتے, والدین کی ہم فرما بردار ہیں, بچوں کے حقوق اور بیوی کے حقوق ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ہم دینے والے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کو جاننے کی؟ یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو دین کی بنیاد سے غافل ہے, خاص طور پہ کلمہ توحید کے معنی سے اور کلمہ توحید کی شرطوں سے اور شریعت کی جو بنیاد جو عقیدہ کا جو اس سے غافل ہے, تو کہیں بعید نہیں کہ وہ شخص جہالت کی بنیاد پر, جہالت کی وجہ سے شرک بدعات اور خرافات کا راستہ اختیار کر لے اور پھر اس کے نہ تو نماز کام آئے اور نہ ہی روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ والدین کی فرما برداری, اور نہ ہی کسی کے حقوق کی ادائیگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی سب پر مقدم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا حق, اور جب تک کلمہ شہادت کے معنی کو نہیں جانیں گے ہم, یہ حق ہم حق ادا نہیں کر سکتے. نمبر 20, نمبر 19, سیدہ فاطمہ بنت الخطاب عنہا اور سیدنا سعید بن زید سیدنا خباب عنہ کی فضیلت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. نمبر 20, شریعت کے علم کی اہمیت, شریعت کے علم حاصل کرنے کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام اس زمانے میں چند لوگ تھے, لیکن جو کچھ نازل ہوتا قرآن مجید میں سے, جو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی, چھوٹے سے گروپ کی شکل میں مل جاتے, بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو صحابہ ہیں وہ مل بیٹھ جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے, انما العلم بالتعلم, علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. علم یعنی کہ دلوں کو کیفیت میں تبدیل ہوتے, جیسے بعض صوفی کہتے ہیں کہ استاد کے دل سے علم نکلا, شاگرد کے دل میں چلا گیا, اب وہ شاگرد بھی عالم بن گیا. جیسے کہ موبائل میں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں نا بیلنس, ان کا ٹرانسفر تو مثلا علم ٹرانسفر ہوتا تھا اس زمانے میں, اب تو موبائل تو ابھی کی آج کل کی ایجاد ہے, وہ تو اس طریقے سے اپنے جو علم ٹرانسفر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض کو سنے ہیں کہ جب امتحان ہو رہا تھا ایک شاگرد کا, تو استاد بیٹھے تو استاد کو اس مجلس سے نکال دیا کہ بھئی میں جو بھی پوچھ رہا ہوں اس شاگرد کو سارا جواب آ رہا ہے, لگتا ہے کہ یہ استاد کی وجہ جو یہاں پہ بیٹھے, یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس وہاں پہ, علم ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ ان کی کتابیں ہیں, ان کے قصے ہیں بھائی, ہم کسی پہ جھوٹ نہیں باندھتے, ان کی کتابیں موجود ہیں. ان کا ایک عقیدہ ہے کہ کسی بھی شیخ کو کے ساتھ مل جاؤ اور اس شیخ کے سامنے جو تمہارا پیر ہے مردہ بن کر رہ جاؤ, پھر جو تم میں تصرف کرنا چاہے کرے. پھر ایک وقت آتا ہے جب اس پیر کی مریدی میں آپ بالکل منسلک ہو جاتے ہیں, پھر ایسی کیفیات اور ایسے فیض آپ کو ملتے ہیں اپنے استاد سے, اپنے پیر سے, کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ کرام تو مل بیٹھ جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے, اور وہ تو کیا ضرورت ہے صحیح بخاری پڑھنے کی یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھنے کی, کیا ضرورت ہے تفسیر پڑھنے کی, کیا ضرورت ہے؟ جب ایک استاد نے علم حاصل کر لیا ہے, اس نے اپنے استاد سے ٹرانسفر کروائے ہوگا, اس نے اپنے استاد سے کروائے ہوگا, بس ٹرانسفر چل رہا ہے اور کام گزارا ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ سبحان اللہ. نمبر 21, سلف صالحین کی کامیابی کی بنیادی وجہ علم, ایمان اور عمل صالح ہے. سلف صالحین کامیاب تھے, کیوں کامیاب تھے؟ ان کامیابی کی بنیاد علم اور ایمان, اور علم اور ایمان کے ساتھ عمل صالح, یہ سب ملے جلے ہیں. نمبر 22، دوستی کی اہمیت کا ثبوت کہ اچھے دوست کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں اور برے دوست ناکامی کے وجہ بنتے ہیں. سر عمر خطاب جو اپنے دوستوں میں تھے ناکامی کے راستے پہ تھے، ابو جہل اپنے دوستوں میں تھے اپنی مجلس میں جاتے تھے ناکامی کی طرف جا رہے تھے، ابو جہل تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی وقت گزارا اور اس شخص کی موت بھی انہی کے ساتھ ہوئی، اس گندگی کے ڈھیر میں سب ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، کسی کو کبھی عقل نہ آئی. لیکن سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اپنی دوستی بدلی، دوست جب بدل گئے تو زندگی بدل گئی. دوستی کی شریعت بڑی اہمیت ہے شریعت میں. اگر خاص ہمارے جو جوان بیٹے ہیں، جوان طبقہ جو ہمارا جو ہمارے ہماری امت کے جو مستقبل ہیں، آج وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ان کی دوستیاں کیا ہیں، کس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں یا شخص یا دوست کی ان سے دوستی رکھی جائے کیا. اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ نصیحت کی ہے، گزارش بھی کی اپنے بچوں سے کہ اچھے دوست کی پہچان دو لفظ میں سن لیں. جو دوست تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے وہ اچھا دوست ہے، اور جو دوست تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے وہ برا دوست ہے. مشکل ہے بیٹا؟ مشکل ہے؟ آسان ہے نا. جو دوست تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ اچھا دوست ہے، اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے برا دوست ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے کرے گا؟ آپ کو نصیحت کرے گا، نماز پڑھیں، اذان ہوگی مسجد چلیں، والدین کی فرما برداری کریں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اف تک نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھے دوست ہیں. برے دوست کی نشانی، نماز ہو رہی ہے کہتے ہیں یار چھوڑو نماز پڑھنے کیا جانا ہے، آئے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، آئے بائی فٹ بال کھیلتے ہیں، نماز ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں ارشد ایک دو گول کر لیتے پھر پڑھتے ہیں، دو گول کرتے کرتے چار گول ہو جاتے ہیں، پھر فٹ بال کا میچ بھی ختم ہو اور نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا. یہ اچھے دوست ہیں ہے بیٹا؟ برے دوست ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قریب کیا یا دور کیا؟ دور کیا. کیسے دور کیا؟ نماز نہیں پڑھی نا. وہ جو نماز نہیں پڑھتے اچھے ہوتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں. بارک اللہ فیک. تو دو لفظ ہم سمجھ سکتے ہیں، مشکل کوئی معمہ نہیں ہے کہ کون سے دوست اچھے کون سے برے. بعض بچے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ارے دوستی کس سے لگائیں؟ ان سے دوستی لگائیں. جو لوگ تمہیں اللہ، ہم بڑے بھی بچوں سے کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنی بات بھی کرتے ہیں. بعض لوگ سفید داڑیاں ہیں، سفید داڑیاں ہیں، رات کے 3 بجے تک تاش کھیلتے رہتے، 4 بجے تک فجر کی نماز چلی جاتی ہے. ان کے بھی تو دوست ہیں نا. کس کے ساتھ؟ پتھروں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ. اور بعض ایسے بھی ہیں جو مجالس علم میں آپ کو لے کے جاتے ہیں. میں ایسے بعض ساتھی جانتا ہوں، لوگوں کو جزائے خیر دے، جب کوئی درس ہوتا ہے تو بعض ساتھ گھر میں جا کے دستک دے کے ان کو بلاتے ہیں. اگر وہ سستی کاہلی سے کام ہے تو میسج بھیج دیتے ہیں، شاید بھول جائے، انسان بھول بھی جاتا ہے. یہ اچھے دوست ہوتے ہیں کیونکہ تمہیں اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں، خیر خواہ ہیں. نمبر 23، عورت بہترین داعیہ بن سکتی ہے بشرط یہ کہ ضوابط اور حدود شریعت کے مطابق دعوت اور تبلیغ کرتی رہے. سیدہ فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا، سیدہ عمر خطاب کی بہن، سیدہ عمر خطاب نے اسلام قبول کیسے کیا؟ اپنی بہن کے ذریعے سے. سبحان اللہ، بہن کے عزم کو دیکھا، تھپڑ بہن کو مارا، منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن ان کے عزم اور ہمت کو دیکھا اور بہادری کے دیکھ کر حیران ہو گئے. ایک بہادر مرد حیران ہو جاتا ہے سیدہ عمر بن خطاب جیسا، جس کے دل پتھر کا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایک عورت نے، ایک عورت کی ہمت نے، اس عورت کے علم نے، علم تھا نا کہ بھائی مانگ رہا ہے مجھے صحیفہ دے، اس میں کیا لے؟ نہیں دیتے تمہیں میں، یہ اللہ کے کلام ہے، پاک کلام ہے، تم ناپاک ہو. کون کر سکتا ہے؟ علم تھا نا. اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو پھر جب یہ آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں تو سیدنا عمر خطاب نے کہ دل میں ایسی تاثیر ہوئی کہ اسلام قبول جب تک نہیں کیا ان کے دل کو سکون اطمینان نہیں ملا. عورت کے تعلق سے کہ عورت دعوت اور تبلیغ کے میدان میں جو حدود شرعی ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ہماری بعض بہنیں کچھ حد پار کر جاتی ہیں، لیکن میری یہی ہمیشہ گزارش ہے کہ شریعت نے حدیں رکھی ہیں. عورت کو مند نہیں کہ دعوت تبلیغ سے نہیں, لیکن حدود شرعیہ ہیں. نمبر ایک, عورتوں میں دعوت کرے. نمبر دو, مردوں میں کرنی تو اپنے جو محارم ہیں ان میں دعوت کرے. میں خاص طریقے بتا رہا ہوں کیونکہ عام جو مردوں کے لیے ضروری ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. دعوت اور تبلیغ جہالت بنا پہ نہیں کی جاتی. علم ہے, پھر عمل ہے, پھر اس کے بعد دعوی, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا, توحید کی بنیاد پر, اتباع سنت کی بنیاد پر, حکمت کی بنیاد پر, موعظہ حسنہ, جدابلت احسن, یہ ساری چیزیں, یہ عام دعوت کے جو شروط و ضوابط ہیں, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. یہ تو مسلمات میں سے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اب اس کے بعد اب علم بھی حاصل کر لیا ہے, عمل بھی ہے, حکمت بھی ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ. اب عورت دعوت کے میدان میں کہاں تک دعوت دے سکتی ہے؟ شریعت اس کے لیے خاص ضوابط اور حدیں رکھی ہیں. ان میں سے عورتوں میں دعوت کرے, نمبر دو مردوں میں کرنی ہے اپنے محارم میں کرے, نمبر تین غیر محرم مردوں میں کرنی ہے تو ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک, مرد نہیں ہے. اگر مرد داعی موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں تو پھر عورت کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے, یا ایسا علم عورت کے پاس ہو جو ان مردوں کے پاس نہیں ہے. بعض خاص علم حاصل کر کے آتی ہیں بعض شہروں میں, بعض گاؤں میں, وہاں پہ مرد کے پاس یہ علم نہیں ہے تو عورت وہاں پہ اپنے ضوابط شرعیہ مکمل حجاب میں پردے کے پیچھے صرف برقعہ پہن کے نہیں. یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے برقعہ پہن کے بیچ ہے مردوں کے مجلس میں, نہیں جائز نہیں ہے. پردے کے پیچھے یعنی کمرہ ہو, پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے اگر بات کرنی ہے تو اس طریقے سے بات کرنی ہے جیسا کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے. روایت موجود ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا برقعہ پہن کے بازار میں نہیں چلتی پھرتی تھی, یا لوگوں کو صحابہ کرام کو نصیحتیں کرتی تھیں, یا صحابہ ان سے کوئی سوال کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا اگر ان سے سوال کر دو فسألوہن من وراء حجاب, یعنی فرمایا فی الحجاب, حجاب میں نہیں, من وراء حجاب, کہ ستر ہو پردے, پردے سے پیچھے جو ہے آپ ان سے سوال کریں وہ جواب دیں. لیکن آج اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, بعض جو ہماری دعوت تبلیغ کرنے والی ہماری بہنیں الداعیات الی اللہ جیسے کہ کہتے ہیں, میں نے بعض جگہ پر پہلے سنا تھا پھر میں نے دیکھا بھی ہے کہ بعض چینلز پہ آ گئی ہیں, سیٹلائٹ چینلز پہ, یعنی صرف عورتوں کی حد تک نہیں بلکہ برقعے میں بیٹھ کے آنکھیں بھی باہر ان کی, یعنی نقاب شرعی نہیں ہے, جو آنکھیں باہر کا ہونا, یہ آدھا جو یہ پیشانی ہے اس کا باہر ہونا, یہ حجاب شرعی نہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگرچہ وہ مجلس عورتوں کی ہے لیکن ان میں بعض بے پردہ عورتیں بھی ہیں, اب ان کو پوری دنیا کو دکھانا اور پھر اس کے بعد مرد بھی سنتے ہیں دیکھتے بھی ہیں, تو نہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر دلیل دیتے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی امہات المؤمنین کی, تو پھر مکمل حدیث پہ عمل کرے نا. حدیث تو ہے صحیح ہے لیکن اس پر عمل کیسے کیا جا رہا ہے؟ کیا سلف صالحین اس طریقے سمجھائے؟ وہ کون سے سلف صالحین میں سے, کون سی صحابیہ ہیں یہ ام المؤمنین ہیں جو اس طریقے سے بیٹھ جاتی برقعہ پہن کے اور لوگوں مجلس میں آ کے بات کرتی؟ پردے کے پیچھے سے بات کرنا اور پردے میں حجاب میں رہ کے بات کرنا مردوں سے زمین آسمان کا فرق ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے سمجھ آتا ہے فرق وہ سمجھ لے گا. اس لیے ضوابط شرعیہ کا ہونا لازمی ہے. جب حجاب کی بات کرتے کہتے برقعہ تو پہنا ہوا ہے, یہ کس نے کہا کہ برقعہ پہن کر ہی مرد میں بیٹھ کے بات کرنی ہے؟ اور پھر جب یہ جو نئے فتنہ سیٹلائٹ والا جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے, ہماری بہنوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں دیکھیں, آپ کسی مرد کو پکڑ تو نہیں سکتے, روک نہیں سکتے. جب آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے تو آپ اگر لکھ بھی دیں صرف مرد حضرات کے لیے, جیسے بعض پروگرام میں لکھا آتا ہے کہ دل کے مریض نہ دیکھیں, بلڈ پریشر کے مریض نہ دیکھیں, وہاں پھر دیکھ ہی لیتے, کون روک سکتے ہیں ان کو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. برحال تو اپنی جو بہنیں ہماری, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور حق کی دعوت کی تبلیغ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا فرمائے. نمبر 24, ضعیف موضوع اور من گھڑت روایات سے بچنا. جیسے میں نے اس درس میں بیان کیا کہ اس قصے میں بعض ضعیف روایات بھی ہیں. نمبر 25, داعیان باطل سے بھی بچنا, جو باطل کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں اور ایسے ضعیف قصے لے کر وہ اپنی بعض باطل فتاوا کو چمکانے کے لیے ایسے موضوع یا ضعیف روایات پیش کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے پیچھے درس میں بیان کیا کہ حکمرانوں کے خلاف یا حکومت کے خلاف نعرے لگانا یا ان کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کرنا یا ان کے خلاف باہر نکلنا, یہ سارے طریقے جو ہیں یہ غلط طریقے, شرعی طریقے نہیں ہیں. اور جو دلیل وہ لیتے ہیں کہ سیدنا عمر اور سیدنا حمزہ رانو کے اسلام جب اسلام قبول کیا پھر انہوں نے دو لائنیں بنائی, دو گروہ بنا کے وہ کعبے کے طواف بھی کیا انہوں نے اور پھر مشرکین عرب کو دکھایا, وہ کہتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ آپ قرآن وقت کے خلاف آپ نکل سکتے ہیں اور مظاہرات کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ روایت درست نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. بلکہ بعض لوگوں نے عجب بات دیکھیں آپ کہ دار الارقم من الارقم, یاد آیا میں نے پہلے بتایا نام یاد کرنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کا ایک مجلس میں بیٹھنا اور علم حاصل کرنا ایک ساتھ جائز, اس کے دلائل موجود ہیں. انٹرمنگلنگ آف سیکس جسے کہتے ہیں, یعنی کو ایجوکیشن کی دلیل موجود ہے. اور اگر آپ علم حاصل کریں شریعت کا بھی کیوں نہ ہو, تو آپ مرد اور جیسے ہم بیٹھے ہیں سب یہاں پہ, عورتیں بھی آ جائیں یہاں بیٹھے, کیوں الگ کمرے میں بٹھاتے ہیں بیچاروں کو, ایک ساتھ بٹھائیں, ایک ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں, کیا مشکل ہے. کہتے ہیں دار الارقم بن ابی الارقم میں صحابہ اور صحابیات مل کے علم حاصل کرتے تھے اور پردہ بھی نہیں کرتے تھے, پردے کی کیا ضرورت ہے. اب بے پردگی اور اختلاط اور انٹرمنگلنگ جو ہے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں یہ. اور یعنی کوئی دور نہیں, عمر خالد جو معروف داعی ہے مصر کا, انجینئر ہے وہ بندہ, لیکن اس کی دروس میں اکثر عورتیں ہوتی ہیں. اب وہ اپنے اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, اب عمر تو غلط ہے, علماء نے کافی کلام کیا ہے, اس کو نصیحت بھی کی ہے, غلط بھی ثابت کیا دلائل کے ساتھ, اب اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کیا, کہیں پہ کچھ دلیل تو ملے نا, کہیں پہ کچھ ملا, جو ملا ان میں سے یہ کہ دار الارقم بن ابی الارقم یہ سب ایک ساتھ مل کے بیٹھا کرتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے دار الارقم بن ابی الارقم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے, جو وہاں پہ صحابیہ آتی سوال پوچھ کے چلی جاتی, یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ بیٹھنا ہی رہنا بھی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حجاب کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے, مکہ میں حجاب فرض نہیں ہوا, حجاب فرض ہو مدینہ میں بعد میں جا کے. تو آپ کس طریقے سے, کیونکہ ان کے اکثر پروگراموں میں بغیر حجاب کے عورتیں بیٹھی, چہرے ان کا کور نہیں ہوتا, سر پہ دوپٹے ہوتے, بعض بغیر دوپٹے بھی بیٹھی ہوتی ہیں, تو اپنے اس عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے اس طریقے کے ثبوت پیش کرتے ہیں. اور جب انسان پھر دیکھے رہ راہ سے ہٹ جاتا ہے پھر ایسے باتیں, وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ابلیس کا جرم کفر نہیں ہے, ابلیس کو کافر کیوں کہتے ہیں, یعنی عجب 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 بات, ابلیس کافر ہے پھر دنیا میں کافر کون ہے میرے بھائیو. کوئی شخص اگر کہتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے, بیٹا ابلیس کافر ہے, ابلیس ابلیس شیطان کافر ہے نا, کافر ہے, بچہ بھی جانتا ہے. اب وہ کیوں نہیں جانتا, اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی. وہ کہتے ابلیس نے معصیت کی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکالا ہے, کفر نہیں کیا اس نے, قرآن میں یہ نہیں پڑھتا ہے شخص, اللہ نے کیا فرمایا ہے, الا ابلیس ابا واستکبر وکان کان من الکافرین, کان من الکافرین, کان من الکافرین, اس سے بڑھ کر ثبوت ہے, عربی ہے عجمی نہیں ہے, عجمی جانتا بھی ہے, قرآن بھی پڑھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس آیت سے محروم کر دیا ہے, زبان سے پڑھتا ہے, کہتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے, کیا تم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہو. پھر جب بعض اوقات نام لے کے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ بس ان کو یہی کچھ آتا ہے کہ لوگوں پہ کلام کرتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اللہ کے بندے نام نہیں لیتے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون تھا, نام لیتے کہتے ہیں نام کیوں لیتے ہیں, پھر کریں آپ مجھے بتائیں کیا کریں. بعض اوقات نام لینا ضروری پڑ جاتا ہے جب ایسی مصیبتیں ہو نا امت میں, ایسی بڑی بڑی مصیبتیں جو ابلیس کے کفر کے بھی قائل نہ ہو, تو پھر نام لینا چاہیے کہ نہیں, تاکہ لوگ بچ سکیں ان مصیبتوں سے. بڑے بڑے فائیو سٹار ہوٹلز میں ان کے لیے خاص بکنگ ہوتی ہے, جہاں پہ پچاس پچاس ہزار ریال تک ان کو دیا جاتا ہے, اور اتنی رش ہوتا ہے کہ بڑے بزنس مین جو پہلے سے بکنگ کرا لیتے ہیں, اسپیشل ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں اسپیشل پروگرامز کی، لوگ جاتے ہیں. میری یہی گزارش ہے ہر داعی سے، جو بھی دین اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں منسلک ہے اور لوگوں کو اپنی سمجھ کے مطابق حق کی دعوت دیتا ہے، میری یہی گزارش ہے پہلے حق کو سمجھو. حق صرف زبان کا قول نہیں ہوتا، میں بس حق یہی ہے، نہیں، حق کو سمجھو حق کیا ہے، اور حق کو سمجھنے کے بعد پھر حق کی طرف دعوت دو. اگر حق کو نہیں سمجھ سکے تو پھر پہلے حق کو سمجھو پھر دعوت دو. علم پہلے ہے، دعوت بعد میں ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اگر بصیرت نہیں حاصل کی تو ابھی دعوت اور تبلیغ کا وقت نہیں آیا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.